すんだよな。バルティガドルドヘガ・モハマド・アーリ・モハマド・アーリ・モハマド・アーリ・モハマド・アーズ・ビッラーヒ・ミネ・シェイトン・ラジーム・ビスミラー・ハ・ラハマン・ラハマン・アルハムド・リラーヒ・ロビル・アレミン・ウォッサラト・ウォッサラモ・アラ・サイヤ・ディ・アンビア・イヴァ・モルサリン・ハビビ・ラヒ・ラ・アレミナ・アブ・ル・コーセメ・モハマド・アーズ・モハマド・モハマド・アーリ・モハマド・وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجاه محمد وعلى محمد پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ماہ مبارک رمضان کا پہلا دن اختتام پذیر ہوا اور جیسا کہ خدا نے متعال نے وعدہ کیا ہے ہم تمام کی خواہش پروردگار عالم کے حضور التجا یہ ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے ہم سب مستفید ہو سکیں انشاءاللہ تعالی. کل عرض ہوا کہ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں کرنا کیا ہے, بنیادی کام کیا ہے. عبادتیں ہیں ہمارے لیے, بہت ساری عبادتیں ہیں, لیکن عبادتوں کا کوئی ایسا اثر ہمارے اوپر رہنا ہے کہ جو باقی گیارہ مہینے ہمارے ساتھ رہے. معمولاً جو عبادتیں ہم اور آپ ماہ مبارک رمضان میں کرتے ہیں وہ ہوتی ہیں جو اگلے مہینے پھر نہیں کرتے. مثلاً ابھی آپ دعا افتتاح پڑھ رہے ہیں, آپ نے ماہ شوال میں دعا افتتاح نہیں پڑھنی. آپ اس وقت مثال کے طور پر روزہ رکھ رہے ہیں, ماہ شوال میں آپ نے روزہ نہیں رکھنا. اسی طرح بہت سارے ایسے کام ہیں ماہ مبارک رمضان کے جو شوال میں نہیں ہوں گے. اچھا انڈرسٹوڈ ہے کہ نہیں ہوں گے, ضرورت بھی شاید احساس نہیں ہوگی. تو سوال یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان سے بچنا کیا ہے جو شوال میں بھی رہے ہمارے پاس اور وہ گیارہ مہینے رہے, کیونکہ ظاہر ہے اس سال میں ایک ہی موقع آئے گا, پھر دوبارہ اس طرح کا کوئی مہینہ نہیں ہے. تو جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ وہی ہے جو جس کے اوپر کل اصرار ہوا کہ اگر ہم اس ماہ مبارک سے کنٹرول سیکھ گئے, اپنی خواہشات پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے, اپنی عادتوں پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے, اگر وہ کنٹرول سیکھ گئے اور وہ لے کر آگے بڑھ گئے, تب تو یہ مبارک مہینہ گیارہ مہینے ہمارے کام آ سکتا ہے. لیکن اگر ہم نے کنٹرول نہیں سیکھا تو پھر تو باقی جو کچھ بھی ہے وہ صرف یہی مہینہ ہے, یہ ختم ہوگا, داستان وہی ہے اور زندگی پھر وہیں کی وہیں ہے. اچھا کنٹرول سیکھنے کے لیے کیا چیز اہم تھی جس کے اوپر کل اصرار ہوا کہ ایک کنٹرول جو خدا نے ہمیں جبرن دیا ہے جس کے اندر ہماری کوئی دخالت نہیں ہے, وہ پورے دن میں کھانا پینا اور اس قسم کی چیزیں, اس کا تو اس نے کہا کہ یہ واجب ہے, یہ نہ کرو تو پھر کفارہ بھی ہے قضا بھی ہے. وہ ڈرانے کی چیزیں اتنی ہیں کہ اس کی خاطر انسان اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا. اصل مشکل جو شروع ہوگی پس ماہ مبارک رمضان میں اگر کسی نے کنٹرول سیکھنا ہے تو وہ اس وقت میں کم ہے جب روزہ رکھتا ہے. اگر کنٹرول سیکھنا ہے تو اس وقت محنت کرے جب روزہ کھول رہا ہے, وہاں پر اصلی محنت ظاہر ہونی ہے. ہم میں سے کوئی یہ سمجھے کہ ماہ مبارک رمضان میں میں نے کھایا نہیں پیا نہیں اور دوسری چیزوں سے اجتناب کیا, یہ میرا کنٹرول تھا. نہیں, یہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, یہ تو جہنم کا خوف ہے, یہ نہیں کرے گا تو پھر بہت مسائل ہیں. اصل جو کنٹرول سیکھنا ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں وہ گھنٹے ہیں جس میں روزہ نہیں ہے. اب بتائے کنٹرول کتنا ہے, یا ان چیزوں کا کنٹرول ہے جو بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن کنٹرول کا حصہ ہیں. کھانا پینا ایسا کنٹرول ہے جو انسان اگر توڑے تو اس کے اوپر کفارہ ہے پھر, لیکن نگاہوں پر کنٹرول, کیا اس پر بھی کوئی کفارہ رکھا ہے؟ خدا نے اس پر کفارہ نہیں رکھا. شاید وہ ایسا تھا کہ اس کو اسکیل میں لایا بھی نہیں جا سکتا تھا. کھانا پینا ایسی چیزیں جو بہت پیور اسکیل کے اندر آ سکتی ہیں. مثلا اس نے حکم دگا دیا کہ اس گلے سے نیچے پانی نہیں اترنا چاہیے, تو بہت بالکل دور دو چار کی طرح ہے, پانی اترا یا نہیں اترا, اس کے اوپر کفارہ رکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ کفارہ لگاتا کہتا ہے جس نے اپنی نگاہ سے گناہ کیا اس پر بھی کفارہ ہے, اب اس کا کوئی اسکیل نہیں بن سکتا تھا کہ بھئی نگاہ سے گناہ ہوا یا نہیں ہوا, یہ دور دو چار کی طرح کلیئر نہیں تھا. اس پہ اگر وہ کفارہ لگا دیتا تو وہ جو اصطلاحاً یہ لوگ کہتے ہیں کیوس ہو جاتا, انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا میرے کتنے کفارے ہو گئے, کفارہ ہوا یا نہیں ہوا. تو اس نے ان کو کفارے کی زد میں نہیں رکھا کیونکہ اس میں کلیئر قانون بن نہیں سکتا تھا. لیکن اصل کنٹرول یہیں پر ہے, کھانے پینے کے اوپر تو کنٹرول ہو گیا, باقی جو کنٹرول ہے وہ یہاں پر ہے کہ ہم نے اپنی زبان پہ کتنا کنٹرول کیا، اپنی نظروں پہ کتنا کنٹرول کیا، اپنے غصے پہ کتنا کنٹرول کیا، اور مثلا اور دوسری جو ہمارے ساتھ مسائل، دسیوں مسائل ہمارے پاس موجود ہیں، ان سب کے اوپر کتنا کنٹرول ہوا. اس کے ساتھ عبادتوں کا معاملہ ہے. تب آج دو چار منٹ شروع میں عرض کر دوں ہماری اس مشکل کے اوپر جس کے اوپر تقریباً سب کے ذہن میں سوال ہوتا ہے اور سب کے لیے یہ ایشو ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے طے کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد تک. یہ غلطی کبھی کبھی ہو جاتی ہے. ابھی برادر کا موبائل بجا تو مجھے یاد آیا کہ میں بھی اس خطرے میں پڑا ہوا ہوں اس وقت. انتہائی معذرت کے ساتھ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد تک. مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں توجہ کیسے ہوگی. تقریباً سب کی پرابلم ہے، تقریباً سب کی پرابلم. کچھ کی توجہ پہلے اچھی ہے، اس کو امپروو کرنا ہے. کچھ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بھائی ہماری نماز میں توجہ ہو ہی نہیں پا رہی ہے، اس کام کو انجام کیسے دیا جائے. تو میرے پاس ایک کتاب تھی فارسی میں، جس میں آیت اللہ بہجت سے یہ سوال کئی دفعہ مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے کیا ہے. تو انہوں نے جو جواب دیے ہیں ان میں سے چند پوائنٹس میں نے ایکسٹریکٹ کیے کہ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہاں بہت زیادہ ہیلپ مل رہی ہے. پہلے تو انہوں نے اس طرح سے کہا کہ آپ جو ہے وہ دو نمازوں کے درمیان جتنے بھی اعمال انجام پائیں کیے ہیں ان کے اوپر ایک استغفار کر لیا کریں. یعنی جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، میں اور آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں، تو نماز سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے پہلے استغفار کر لیں، تاکہ وہ جو گناہوں کا اگر کوئی اثر ہمارے اوپر ہوا ہے تو وہ ہماری نماز میں رکاوٹ نہ بنے، ایک استغفار کر لیں. دوسرا انہوں نے لکھا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے، مثلا آپ اذان کہہ چکے ہیں، اقامہ کہنے والے ہیں، ایک دفعہ امام زمانوں کو پکار لیں، ایک دفعہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار لیں. درود بھیجے گا ان کے نام وغیرہ. فرمایا یہ بہت مؤثر رہے گا. اس میں ایک بہت اچھا پوائنٹ مجھے ایک گلگت کے عالم نے بتایا، میں ہمیشہ اس پوائنٹ کو یاد کرتا ہوں، اور جس پہ ہمارے دوست احباب بھی کہتے ہیں تکرار بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو میں سوچتا ہوں جو یہاں کا سننے والا ہے ان سب نے تھوڑی نیٹ کے اوپر سنا ہوگا کوئی پرانی اسپیچ، تو اس کو یہاں پہ نہیں بولوں گا تو ایک چیز رہ جائے گی. پھر بلاخر میں نے بھی تو کچھ بولنا ہی ہے نا، ایسے ہی پوائنٹ جمع کروں گا تو بولوں گا، ورنہ کہاں سے لاؤں گا. تو وہ ہم گلگت کے ایک عالم کے پاس ملنے گئے، میں ان کو بہت وہ کرتا ہوں، یعنی ان کو تعظیم دیتا ہوں، پوری فیملی کو لے کے گیا تاکہ ان سے ملیں اور کچھ ہم سیکھیں. تو میں نے ان سے کہا کہ نصیحت کریں کوئی. انہوں نے ایک نصیحت کی، تھوڑا سا ادھر ادھر کی بات کے بعد انہوں نے نصیحت کی، کہنے کے دیکھو وہ من حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام. قرآن کریم کی آیت کریمہ کا مطلب یہ کہ جب بھی گھر سے نکلو، یہاں سے بھی نکلو، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو. سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا اس کا مطلب. کہنے کے اس کا مطلب یہ کہ خدا کہہ رہا ہے زندگی میں کسی بھی کام میں مشغول رہو، مقدس مسجد کی طرف اپنا چہرہ رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پانچ دس منٹ کے بعد حجت خدا کو پکارتے رہو. بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ. ہر پانچ دس منٹ کے بعد، پندرہ منٹ کے بعد ایک دفعہ امام عصر کو پکار لیا کرو، ان کا یہ کر لو. کیوں؟ خدا نے کہا تھا جہاں کہیں بھی جاؤ چہرہ مقدس مسجد کی طرف رکھو. کائنات کی مقدس ترین ہستی امام وقت ہے. یعنی کہ ہر دس پندرہ منٹ کے بعد حجت خدا کو پکار لیا کرو، یہ تمہارے لیے نورانیت کا اضافے کا سبب بنے گا. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، بہت خوبصورت پوائنٹ ہے، اگر کوئی اس کو کر سکے. اچھا، اس پوائنٹ میں ہمارے ان دوستوں کا جواب بھی شامل ہے جو یہ کہتے ہیں ہم جاب کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں ہمیں نہ خدا یاد رہتا ہے نہ کچھ یاد رہتا ہے. گھنٹوں کے بعد یاد آتا ہے جب نماز ہونے لگتی ہے، تو پھر یاد اچھا ٹھیک ہے نماز پڑھنی ہے، پھر جاتے ہیں تو پھر دوبارہ خدا یاد آتا ہے. اس کا علاج کیا کریں؟ اس کا علاج یہی سمجھ میں آتا ہے، ہر دس پندرہ منٹ کے بعد ایک شیڈیول رکھ لیں کہ ایک دفعہ امام کے کسی بھی نام کو، لقب کو، کنیا کو لے کر ان کو پکارنا ہے. یا بقیت اللہ، یا امام کا کوئی بھی آپ لقب لیں، کہیں کنیا لیں یا نام لیں، ان کو کہہ کر پکار لیں. تو اس میں کیا ہوگا، یہ دنیا کی جتنی بھی امپیورٹیز ہیں اس کے مقابلے میں بار بار ہم حجت خدا سے رجوع کرتے رہیں گے. اچھا، اس میں کوئی نہ وقت لگے گا نہ کوئی اور مشکل ہے، صرف ایک چیز چاہیے. وہ جو بہت خوبصورت بینر ایک زمانے میں کراچی میں بھر دیا تھا، اور وہ اس پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ ذکر خدا کے لیے وقت کی نہیں توجہ کی ضرورت ہے. اس کام کے لیے بھی وقت کی ضرورت نہیں ہے، یا حجت اللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن توجہ چاہیے ہر 10-15 منٹ کے بعد. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہ 15 منٹ بعد یاد نہیں آتا، چلو آدھے گھنٹے بعد، ایک گھنٹے بعد، جب بھی یاد آئے عزم اس بات کے اوپر کر لیں، ارادہ اس بات کے اوپر کر لیں. اور یہ ماہ مبارک رمضان بہت اچھا ہے اس پریکٹس کے لیے کہ آپ پہلے ہی بھوک سے ہوں گے، جب بھی آپ کو کچھ نہ ہو تو کم سے کم پانی پیتے وقت تو یاد آئے گا کہ نا میں مثلا بھوک سے وہ روزے سے ہوں، تو کچھ تو توجہ بنے گی. جیسے یہ توجہ بنے کہ یہ ماہ رمضان ہے، ایک دفعہ یا حجت اللہ، یا صاحب زمان، یا امام اللہ، کوئی بھی آپ جملہ استعمال کرنا چاہیں، وہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے امام کا تذکرہ کرنے کے لیے اپنے اندر کر لیں. تو دوسرا پوائنٹ کیا ہوا نماز میں توجہ حاصل کرنے کے لیے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہوا کہ نماز سے پہلے استغفار کر لی جائے. دوسرا پوائنٹ ان کا بتایا ہوا یہ ہوا کہ آپ نماز کو شروع کرنے سے پہلے حجت خدا کو ایک دفعہ یاد کر لیں تاکہ ان کی برکتیں نصیب ہو جائیں. تیسرا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا، اجمالی طور پر یہ کہا کہ چلو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کا ذہن پھر گیا ادھر ادھر، جب بھی ذہن واپس آئے اس وقت تو توجہ دے دیں. مثلا آج میں نماز فرض پر میں مغرب پڑھنے کھڑا ہوا، میرا ذہن چلا گیا، کبھی تو واپس آتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت تو توجہ دے دیں. جب غیر اختیاری طور پر باہر چلا گیا تو چلو باہر چلا گیا، جب ذہن میں ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت بھی تو توجہ دے دیں. اگر اتنا ہی کر لیں تو خدا ہماری توجہ آپ کو بڑھا دے گا. بس آپ اور میں نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر تک تو کم سے کم اتنی توجہ رہنی چاہیے، نیت کرتے وقت تو توجہ چاہیے. اگر نیت کرتے وقت بھی توجہ نہ ہو تو پھر تو نماز ہی نہیں ہوئی. پھر اصلا جب آپ نیت کرتے وقت توجہ کر رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس وقت پہ توجہ ہونی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جتنی آپ کی توجہ ہو سکتی ہے اتنی آپ کرتے رہیں. مثلا ابھی بسم اللہ کہا تھا، خدا نہ کرے شیطان کے دعو کوئی چلا، توجہ چلی گئی. ایک رکعت کے بعد دوسری رکعت کے رکوع میں کہیں یاد آیا کہ دیکھو توجہ نہیں ہو پائی، اب توجہ کر لیں. جتنا کر سکتے ہیں اتنے کے اوپر ضرور اصرار کر لیں. یہ تیسرا پوائنٹ. چوتھا مسئلہ یہ تھا توجہ کے لیے کس چیز پر توجہ دیں. کم از کم توجہ جو آپ ادا کر رہے ہیں اس کے ترجمے پر ہے، کم از کم توجہ جو ادا کر رہے ہیں اس کے ترجمے پر ہے. کہ بھئی آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو ترجمہ ہی سوچ لیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. بس پہلے جملے کے اندر بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اس کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مثلا سورہ فاتحہ کی تفسیر، مثلا تفسیر نمونہ میں سے، یا کسی اور قرآن کریم کے ترجمے تفسیر میں سے تھوڑی بہت اس کی تفسیر پڑھ لیں، تو آپ کو ذرا سا اجمالاً یاد رہ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہوا، الحمدللہ رب العالمین اس کا مطلب کیا ہے، مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے، اجمالاً تھوڑا تھوڑا یاد رہے. تو چوتھا پوائنٹ یہ ہو گیا کہ آپ ترجمے کے اندر نماز کے دوران ترجمے کے اوپر کم از کم غور کر لیں. تو پانچواں پوائنٹ یہ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، کہیں جتنا ممکن ہے یہ سوچتے رہیں کہ آپ خدا کے سامنے کھڑے ہیں، اور اپنے آپ سے پوچھے گا کہ اگر دنیا میں اپنے سے زیادہ کسی طاقتور کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا ذہن رہتا ہے یا کہیں اور جاتا ہے. کب جب بھی موقع ملے اس بات کے اوپر سوچیں کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں، اگر دنیا میں کسی اپنے سے زیادہ طاقتور کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو کچھ اور کرتا ہوں کیا؟ مثلا آپ کا بزنس ہے، آپ کا بزنس زبردست چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو کوئی بہت بڑا آرڈر لینا ہے، اور آپ اس آدمی کے سامنے کھڑے ہیں جس نے 2 منٹ کے اندر ڈیسیشن لینا ہے کہ آرڈر دینا ہے یا نہیں دینا ہے. اب آپ اس 2 منٹ میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کا ذہن سوال ہی پیدا نہیں کہیں اور جائے گا، پوری توجہ اس کے اوپر لگی ہوگی. کیوں؟ اس کے ہاتھ میں مثلا تھوڑی سی دنیا ہے، اب جس کے سامنے کھڑے ہیں اس کے پاس سب کچھ ہے، یہ کیوں ذہن سے نکل جاتا؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم صرف اتنا یاد کر لیں کہ ہم خدا کے سامنے. اور وہ جو جملہ ہے نا بیچ میں، مالک یوم الدین، وہ اس بات کو یاد دلانے کے لیے، اس کے سامنے کھڑے ہیں جو ہماری آخرت کا مالک ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، مریں گے کہیں پر بھی جائیں گے جانا اسی کے پاس ہے، مالک یوم الدین یہ ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز میں توجہات بڑھانے کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں. کسی دوست نے جو آج کل اسٹیٹس میں ہوتے ہیں میرے خیال میں، ایک کتاب لکھی تھی نماز میں کنسنٹریشن بڑھانے کے لیے، ان کی ایک ویب سائٹ بھی تھی، اس کتاب کا پھر اردو میں بھی ترجمہ ہوا تھا، اس میں کافی پوائنٹس تھے ایسے کہ جو انہوں نے بتائے تھے کہ کنسنٹریشن بڑھانے کے لیے کیا کریں. پھر انہوں نے کچھ ایکسرسائزز وغیرہ بھی دی ہوئی تھیں کہ آپ ان چیزوں کے اوپر بھی تکرار کر لیں. مثلا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ کہیں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، بچے ادھر کھیل رہے ہیں، لوگ ادھر باتیں نہیں کر رہے ہیں، پھر آپ کہیں میری نماز میں توجہ کیوں نہیں ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کوئی ولی اللہ تھوڑی ہیں کہ پوری دنیا سے بے خبر ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ امیر المومنین پڑھتے تھے، ہم تو چھوٹے موٹے انسان ہیں. پیچھے سے کوئی کوک کی آواز بھی کرتا ہے تو دل چاہتا ہے پیچھے پلٹ کے دیکھیں ہوا کیا. عام زندگی میں نہیں دیکھتے، کرکٹ میچ آتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، نماز میں ساری آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ ہوتا ہے. مثلا ایک دوست کا میں نے دیکھا، میں کیا عرض کروں، میں خود ایران جانے سے پہلے میرے ساتھ ہوا تھا، یا شاید میں ایران نیا نیا گیا تھا. باہر ٹیبل ٹینس کھیل رہے تھے ہم لوگ، تو بڑا کرٹیکل گیم چل رہا تھا اور مثلا کھیل رہے تھے، زبردست گیم چل رہا تھا، تو برابر میں ایک لڑکا ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا، نہ میں ہنس رہا تھا نہ وہ ہنس رہا تھا، ہم دونوں گیم میں تھے. وہ بولے چلے جا رہے، ہم سوچ ہی نہیں رہے، اپنا گیم کھیل رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد میں نے سوچا کہ یار اگر یہ نماز میں ہنساتا نا تو ہم لوگ فوراً ہنس لیتے، گیم کے برابر بھی نماز میں توجہ نہیں دیتے. ابھی دیکھیں نا آپ کو میرے ساتھ کیا ہے، ابھی کوئی کرکٹ میچ آ رہا ہو، کوئی فائنل اوورز ہوں، یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے، ابھی کوئی آواز بھی دینا تو خاموش پانچ منٹ بعد آنا. بڑے بڑے شوہر اور بیویوں کے جھگڑے اسی بات پہ ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے ابھی نہیں، آدھے گھنٹے بعد آنا، تو ہمیشہ آدھے گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد. نماز میں کبھی ہوا ایسا؟ جو آواز آتی ہے لگتا ہے ہمارے اوپر ہے، یہ سب شیطان کی وجہ سے. تو ان چند پوائنٹس کے اوپر محنت کریں، اپنی پاکیزگی کو بڑھائیں. جتنا آپ کی نماز میں توجہ بڑھتی جائے گی، آپ کا اور میرا راستہ خود بخود آسان ہوتا چلا جائے گا. بڑی بڑی عبادتیں اثر نہیں دیں گی، نماز میں توجہ اثر دیتی ہے. اگر نماز سے بڑھ کر کوئی اہم عبادت ہوتی تو خدا قرآن میں اس کا تذکرہ زیادہ کرتا، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. اسی لیے اس کا تذکرہ سب سے زیادہ کیا، اور اسی لیے اس کے لیے کہا کہ اگر یہ قبول ہوئی تو سب قبول ہوگا، ورنہ کچھ قبول نہیں ہوگا. بس نماز میں توجہ بڑھائے بغیر کوئی معنویت حاصل نہیں ہو پائے گی، اس میں توجہ دینی پڑے گی. یہ سارے ٹرکس اصول جتنے بھی ہیں وہ آپ آزما لیں، ان تمام کاموں کو کر لیں. اسے ایک اور مفید کام ہے، جب نماز ختم ہو جائے اپنے آپ سے پوچھیں توجہ کتنی تھی، اس پر استغفار کر لیں کہ میں نے کیوں نماز خراب کر دی اپنی. نماز پڑھنے کے بعد آپ جیسے تسبیح پڑھتے ہیں نافلہ کے طور پر، تعقیبات کے طور پر، اپنی تعقیبات میں سے ایک یہ قرار دے دیں کہ ہر نماز کے بعد دو سیکنڈ چار سیکنڈ میں ریویو کر لیں یہ نماز کیسی تھی، اور پھر وہاں چند جملات ہیں، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں میں یہ جو نماز پڑھی یہ خدا نے قبول کی ہوگی کیا جو میں نے ابھی پڑھی. تو اس سے توجہات بڑھیں گی انشاءاللہ، اور نماز میں جتنی آپ کی توجہ بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی میری اور آپ کی معنویت بڑھتی چلی جائے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہر سال کی طرح جس میں ہم دستور یہی رکھتے تھے کہ ایک سورہ کریمہ کو، سورہ مبارکہ کو ہم موضوع بنا لیتے ہیں اور اس کی تشریح اور ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ بات آگے چلتی رہتی ہے. تو اس دفعہ کے لیے بھی سورہ کا انتخاب کیا ہے، 45ویں سورہ ہے، سورہ جاسیہ، 45ویں سورہ 45، اور یہ 25ویں سپارے کے اندر ہے، سورہ دخان کے فوراً بعد. 45ویں سورہ 25ویں سپارے کے اندر سورہ جاسیہ ہے. اس کے اندر کل آیا کریمہ ہے 37 آیات. تو انشاءاللہ ہمارے پاس جو 14 کے قریب دن ہیں ان کے اندر ہم یہ 37 آیات پوری کر لیں گے، کوئی مشکل انشاءاللہ نہیں ہونی چاہیے. تو ایک سورہ مبارکہ اور پوری ہو جائے گی. خدا ہمیں اس سورہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب کرے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ابتدا اس کا سورہ حروف مقطعات سے ہے، اور حروف مقطعات کے اوپر آپ بہت دفعہ پہلے سن چکے ہیں کہ ان حروف کے راز کو ہم نہیں جانتے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس اس کے راز ہیں. کچھ روایات کے اندر انہوں نے بعض حروف مقطعات کے اسرار کو بیان کیا ہے، لیکن اتنا زیادہ کوڈڈ ہے کہ کسی عام انسان کے لیے اس کا سمجھنا ناممکن ہے. کوئی اس کے اندر اس کو سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتا سوائے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، شاید پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو کہ جو یہ جان پائے کہ ان حروف مقطعات کا اصل راز کیا ہے. پھر کوئی پوچھتا ہے کہ پھر خدا نے رکھے کیوں ہیں، شاید اس لیے رکھے ہوں گے کہ تھوڑا بہت تو سب کو سمجھ میں آ جائے گا لیکن اصل حقیقت پتہ نہیں چل پائے گی، اور شاید اس لیے رکھے ہوں کہ خدا یہ چاہتا ہو کہ لوگوں کو یہ پتا رہے کہ بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھا نہیں جا سکتا، شاید اس لیے رکھے ہوں. ٹھیک، تو یہ حروف مقطعات ایک طرح سے اہل بیت کے ہونے پر دلیل ہے. مثلا اگر اہل سنت میں سے کوئی یہ کہے کہ بھائی کوئی امام نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جس کا خدا سے رابطہ ہے، کوئی نہیں ہے جس کے پاس علم لدنی ہے، تو ان سے پوچھنا پڑے گا پھر یہ حروف مقطعات کس کو پتہ ہیں؟ خدا نے قرآن میں ایسی چیز کیوں رکھی ہے جو کسی کو نہیں معلوم؟ کوئی تو جواب ہونا چاہیے گا. اگر نبی نے بیان کیا تو ان سے پوچھیں گے ٹھیک ہے وہ ساری روایتیں دکھاؤ جس کے اندر حروف مقطعات بیان ہوئے ہیں. حجت خدا کا ہونا اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ ان حروف کا ہونا دلیل ہے کہ یہاں کوئی حجت خدا ہونی چاہیے جس کے پاس اس کا علم ہو، اور اگر کسی کو وہ علم حاصل کرنا ہے تو اس حجت خدا سے رابطہ کرے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل ہونا اللہ کی طرف سے ہے جو عزیز ہے اور حکیم ہے. عزیز کا مطلب ہے ناقابل شکست. اردو میں عزیز کا مطلب ہوتا ہے جو جس کو لوگ پسند کرتے ہوں، عزیز، لیکن عربی میں عزیز کا مطلب ہوتا ہے ناقابل شکست ہے. عزیز الحکیم، یہ صفت خدا نے متعال کی اس کمبینیشن کے ساتھ بہت دفعہ آئی ہے اور بہت خاص موقعوں کے اوپر اس کا تذکرہ ہوا ہے. عزیز الحکیم، اس صفت کا ان دو صفات کا ساتھ جمع ہونا بہت اہم جگہوں کے اوپر قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہوا ہوا ہے. عزیز کا مطلب ہے ناقابل شکست اور حکیم کا مطلب ہے حکمت رکھنے والا. بس وہ ایسا ناقابل شکست ہے جو ظلم نہیں کرے گا، ایسا ناقابل شکست ہے جو بے مقصد کام بھی نہیں کرے گا. وہ ناقابل شکست ہے، کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، لیکن وہ کوئی حکم بے حکمت نہیں دیتا، وہ کسی کو بے حکمت شکست نہیں دے گا. اگر کسی بادشاہ کو شکست دے گا، اسے نیز تو نابود کرے گا تو حکمت کے تحت ہوگا. اگر اپنے کسی بندے کو مصیبت میں ڈالے گا اور اس کے پاس یہ طاقت ہے، چونکہ وہ ناقابل شکست ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو مصیبت میں ڈال سکتا ہے، وہ بھی بغیر حکمت کے نہیں ڈالے گا. اور حکمت جو بھی ہوگی وہ بندوں کے لیے ہوگی، ظاہر خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. تو جو ان دونوں صفات کے ملنے سے ہماری زندگی میں اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میرے اوپر کوئی مصیبت ٹوٹے تو میں سمجھ جاؤں کہ یہ عزیز کی طرف سے ہے، ناقابل شکست کی طرف سے ہے، میں اس کو ٹال نہیں سکوں گا، اور حکیم کی طرف سے ہے، حکمت والے کی طرف سے ہے. بس مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا خدا نے میرے لیے بہتری ہی کی ہے. اب وہ جو عزیز حکیم ہے اس نے ایک کتاب بھیجی ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس اللہ کی طرف سے جو ناقابل شکست حکمت رکھنے والا ہے، ایک کتاب آئی ہے. اب وہ کتاب کیا ہے؟ وہ کتاب یہ کتاب ہے. اب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ بہت مذاق ہو رہے ہیں. مثلا فرض کیجئے میں 24 سال سے دینی طالب علم ہوں، اگر میں آپ کے پاس کہوں نا مجھے ایک ایسی دعا پتہ چلی ہے جس کو اگر کوئی پڑھ لے تو آخرت میں، مثال کے طور پر ایسی میں کہہ دیتا ہوں ابھی، 1000 باغ ملیں گے. ایک دعا مجھے پتہ چلی ہے، ہر روز پڑھنے کی ہے، اگر کوئی اسے پڑھ لے، ہر روز پڑھے تو اسے آخرت میں 1000 باغ ملیں گے. ابھی تو میں نے مذاقاً یہ کہی ہے اس لیے آپ میں سے کوئی سنجیدہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن اگر میں سنجیدگی سے کہتا تو آپ وہ دعا مانگتے یا نہ مانگتے، آپ کے ذہن میں آتا کہ وہ دعا ہمارے پاس ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، پھر قرآن کیوں نہیں لے لیتے؟ قرآن کیوں نہیں لے لیتے؟ کیا کوئی دعا ایسی ہوگی جو قرآن سے بڑھ کر ہوگی؟ میں ابھی آپ سے کہوں مجھے ایک ایسی نماز پتا ہے جو اگر پڑھو تو آخرت کی سعادت مل جاتی ہے، لیکن ہر روز پڑھنے کی ہے، 10 منٹ لگتے ہیں، کنفرم سعادت مل جائے گی. آپ پوچھیں گے وہ نماز میں کیوں نہ پڑھ لوں، تو قرآن کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ اس میں تو یقیناً سعادت ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی حرف نہیں ہے، سن کوئی امکان نہیں ہے کہ سعادت اس کے علاوہ کہیں اور ہو، اسے کیوں نہیں لے لیتے؟ ابھی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ، ہم لوگ بہت عجیب مذاق میں پھنسے ہوئے ہیں. مثلا اگر آپ کو کوئی پتا چل جائے ایک بزنس کی ٹرک ایسی ہے کہ اگر اس ٹرک کے اوپر کوئی عمل کرے تو بزنس ایسا فلورش کرتا ہے، سب چاہیں گے وہ ٹرک ہمیں پتا چل جائے، پتہ نہیں کیوں قرآن کیوں نہیں لیتے؟ جبکہ پتا ہے اس میں سب کچھ ہے، تو بھائی اس میں کون سی کمی ہے جو اس کو چھوڑ رہے ہو؟ اگر رسول خدا نے فرمایا انی تارکن فیکم السخلین، تو انہوں نے کہا میں 2 سخل چھوڑے جا رہا ہوں، کسی ایک کو بھی چھوڑو گے مصیبت میں پڑ جاؤ گے، نہیں پہنچو گے میرے پاس، تو ہم کیوں چھوڑ دیں پھر؟ خدا نمتار نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر اس بات کے اوپر نشاندہی کی ہے کہ تم اس کتاب کو اہمیت دو. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ذہن ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے کل بھی میں تذکرہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر بہجت نے یہ کہا ہے تو اس کی اہمیت ہے, اور میں کہوں قرآن میں آیت ہے اس کی اہمیت نہیں. وہ بہجت نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اور انہوں نے بھی قرآن سے سیکھا ہے. اس کی اہمیت ہے اس کی اہمیت نہیں, تو بھائی قرآن کی کیوں اہمیت نہیں ہے؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ اسکالرز کے کہے کی اہمیت ہے, ڈاکٹرز کے کہے کی اہمیت ہے, بزنس ایکسپرٹ کے کہنے کی اہمیت ہے, اور اللہ کے کہے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ کیا ظلم ہے؟ ہر چیز کے اوپر وقت دینے کو. آپ کو ایک ڈاکٹر ریکمینڈ کر دے آپ نے 20 منٹ واکنگ کرنی ہے, جاگنگ کرنی ہے, کرنی کرنی ہے, ورنہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ کتنے ہی مصروف کیوں نہ آدمی ہو 20 منٹ نکالیں گے آپ قرآن کے لیے 20 منٹ کیوں نہیں نکال لیتے؟ ڈیلی 15-20 منٹ تو نکالنے چاہیے ہمیں قرآن کریم کے لیے. اس نے کیا ستم کیا ہے ہمارے اوپر جو ہم اس سے ناراض ہوئے بیٹھے ہیں؟ تو صرف ظلم اپنے اوپر ہے اور کچھ نہیں ہے. بس خدا نمتال کی کتاب کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ معاشرے میں اثرات بہت کم ہیں, کتاب سے استفادہ نہیں ہے. اور شاید استفادے کی ایک وجہ کوئی یہ کہے کہ بھئی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں نہیں آتی تو میں ایک اور اس میں مسئلہ ہے وہ یہ کہ ابھی میں آپ کو ایک پیپر کے اوپر ایک ڈاکومنٹ لکھ کے دیتا ہوں, کہتے ہیں ڈاکومنٹ بہت قیمتی ہے, اس میں جو کچھ لکھنا ہے بہت قیمتی ہے, لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ جرمن لینگویج میں ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے چھوڑ دیں گے کہ جرمن تو آتی نہیں ہے, ٹھیک ہے چلو معاملہ ختم ہوا؟ نہیں, آپ کہیں گے کوئی بات نہیں فوٹو کاپی دے دو, جرمن کو انگلش کرنے اردو کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ابھی تو اس کا ترجمہ بھی رکھا ہوا, تشریح بھی رکھی ہوئی ہے, سب کچھ ہے, پھر یہ اہم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سب کے پاس ہے. نعوذ باللہ, سب نعوذ باللہ, بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں, خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر یہ قرآن کریم روئے زمین سے غائب ہو جائے اور طے ہو کہ صرف اس کو دیکھنے کو ملے گا جس نے 100 دن نماز شب پڑھی ہو, تب کیا ہوگا؟ ترس جائیں گے ہم قرآن کریم کو. پھر 100 دن نماز شب پڑھیں گے, پھر محنت کر کے قرآن لیں گے. ابھی جو سب کے ہاتھ میں ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہے. اللہ کی ایک نعمت ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے, اتنی بے اعتنائی کریں گے نعوذ باللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ کر دے. اور کیا پتا یہ جو محرومیت آئی ہوئی ہے وہ بھی کسی عذاب کا نتیجہ ہو کہ لوگ قرآن ہے اور نہیں پڑھ رہے, یہ بھی شاید کوئی نعوذ باللہ کوئی عذاب نہ ہو, کسی غلط عمل کا نتیجہ نہ ہو ہمارے لیے. تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم انا فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. فرمایا یقینا آسمانوں اور زمین میں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں. اس کے بعد چند آیات کریمہ میں ان باتوں کو بیان کیا ہے کہ نشانیاں کہاں کہاں پر ہیں. آسمانوں اور زمین میں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون. مومنین کے لیے نشانیاں ہیں اور تمہاری خلقت میں نشانیاں ہیں, اور جو زمین پر رینگ رہے ہیں چل رہے ہیں ان سب میں نشانیاں ہیں ان قوموں کے لیے جنہوں نے ایقان حاصل کیا ہوا ہے. ایقان اطمینان قلب کو کہتے ہیں. ایک دفعہ میں اور آپ کسی بات کو سمجھتے ہیں, ایک دفعہ جان لیتے ہیں, ایک دفعہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. ابھی حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام اور ایمان کے درمیان گھوم رہے ہیں, ایقان کا مرحلہ بہت دور ہے. ابھی ہم لوگ ہیں اسلام کے مسلمان ہیں اور ایمان کے مومن ہیں, اور ایقان کا مرحلہ کہ جس میں ہمارا دل 100% مطمئن ہو جائے دین اسلام کی طرف, اس سے ذرا دور ہے. تو ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا ستم یہ ہے کہ ہم دنیا کی اور دسیوں چیزوں پر اطمینان رکھتے ہیں, دین کے معاملے میں پتہ نہیں کیوں ایسا مسئلہ ہے. مثلا اگر آپ کے پاس آپ کسی میڈیکل اسٹور پہ جائیں اور وہاں سے آپ کو کوئی دوائی ملے اور اس دوائی کی ایکسپائری ڈیٹ گزر چکی ہو, آپ اسے استعمال کریں گے؟ ہرگز نہیں, کسی صورت میں نہیں. کیوں؟ آپ کا دل کہہ رہا ہے یہ نقصان دہ ہے. اچھا چانس ہے کہ نقصان دہ نہ ہو, ممکن ہے جو ایکسپائری ڈیٹ کے بعد اگلے دن تو نقصان دہ نہیں ہوتی, 2-4 دن تو یوں ہی گزر جانے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ استعمال کریں گے. نزدیک نزدیک بھی آئے گی نا تو آپ کہیں گے نہیں بھائی کوئی بھروسہ نہیں. ہم پاکستان میں تو 2-4 مہینے پہلے سے ہی بند کر دیتے ہیں, معلوم ہوتا ہے وہاں حالت بہت خراب ہے. تو ذرا سا بھی آپ کا ذہن کہنا یہ نقصان دہ ہے, آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا اگر کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ کر دے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، معاملہ سیریس ہو، بالکل چھوڑ دیں گے. خدا ریکمینڈ کرے یہ چیز نقصان دہ ہے، چھوڑ دیں گے. یہ عجیب کھیل نہیں ہوں گے ہم جو اتنے عقل مند ہیں کہ مثال کے طور پر دنیا کو سمجھتے ہیں ہمارے سامنے بے وقوف ہے، جب دین کے معاملے میں پہنچتے ہیں تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوتا جب ہم اس کا انکار کرتے ہیں. بھائی جب تم ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پہ عمل کرتے ہو، دوستوں کے کہے پہ عمل کر دیتے ہو، وہ کہتے ہیں یہ خطرناک ہے تو آپ کہتے ہو خطرناک ہے، جب دین کہتا ہے یہ خطرناک ہے اس میں ہم کہتے ہیں ہم خود تجربہ کریں گے، ہمیں خود پتہ چلے. دین نے کہا ہے تمہاری کچھ مصلحتیں ہیں جو فرض کر لیتے ہیں ایسے ہی نماز فجر میں ہیں، ہم قانع ہو پائے آج تک؟ دین نے کہا ہے تمہاری کچھ مصلحتیں اول وقت نماز پڑھنے میں ہیں، ہم قانع ہو پائے آج تک؟ اور اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے کہتا ہے بھائی آپ نے ہر 6 گھنٹے پہ کھانی ہے، 7 گھنٹے بعد کھائیں گے بیکار ہو جائے گا، کورس دوبارہ سے کرنا پڑے گا، تو آپ 6 گھنٹے پر ہی کھاتے ہیں، اس میں ٹائم کی اتنی شدید پابندی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے جو کچھ ہو جائے آپ نے کھانی ہے، دین کے معاملے میں کیوں ایسا نہیں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم ابھی تک اسلام اور ایمان کے درمیان گھوم رہے ہیں، اتنا ایمان بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں جتنا ایک ڈاکٹر کی کہے پہ ایمان لے آتے. اگر اتنا بھی ہو جائے تو ہماری مشکل کافی حل ہو جائے. پر میں تمہاری خلقت میں، اچھا یہ تمام باتیں کہنے کے بعد کوئی ممکن ہے یہ کہ ٹھیک ہے آپ نے ثابت کیا ہمارا ایمان نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں؟ میں صرف یہ اس لیے ثابت کیا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں آگے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اگر اسی جگہ رکنا ہے آپ اور میں سالوں اسی جگہ پڑے رہیں گے، ممکن ہے پیچھے چلے جائیں گے، لیکن اگر آگے جانا ہے جدوجہد کرنی پڑے گی، معنویت کے اندر محنت کرنی پڑے گی. اور اس کا راستہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، اطاعت خدا اور اخلاق حسنہ. آپ اپنی اطاعت بڑھا دیجئے، آپ اپنے اخلاق کو بہتر اخلاق کے اندر تبدیل کر لیجئے. یہ دو راستے ہیں، دونوں میں سے کسی کو بھی کم کریں گے مصیبت میں پڑ جائیں گے، پھر راستہ نہیں مل سکتا. بس ہمیں اطاعت کرنی پڑے گی خدا کی، اس کی عبادات میں آگے بڑھنا پڑے گا، اور اخلاق حسنہ اپنے اخلاق کو اچھا بنانا پڑے گا، ان دو کے ذریعے سے. اب اخلاق کی فہرست بہت لمبی ہے، دلوں کے اندر بغض رکھنا اخلاق کے خلاف ہے، ایک دوسرے کے مسائل پر توجہ نہ دینا اخلاق کے خلاف ہے، اپنے آپ کو خود محوری کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھنا میں سینٹر ہوں ساری دنیا میرے گرد گھومے، یہ سب اخلاق کے خلاف ہے. کل بھی میں نے شاید تذکرہ کیا اور نہ کیا، میں نے عرض کیا تھا پہلی دن، معذرت کر دی تھی، میرے ذہن سے نکل جاتا ہے. یہ اس وقت معاشرہ بہت سخت ہے، اس وقت معاشرہ بہت سخت ہے، اور کوئی امید نہیں ہے کہ آگے صحیح جائے گا، سارے انڈیکیٹر کہہ رہے ہیں آگے خراب ہوگا. چاہے آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں بسے ہوں، آگے دنیا اچھی نہیں آ رہی، آگے بری آ رہی ہے. یہ میں کسی کشف و اکتشاف کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں، تھوڑی بہت بھی کوئی دنیا کے اندر نالج رکھتا ہو دوسری مختلف چیزوں کی تو فوراً سمجھ جائے گا کہ دنیا کے سارے انڈیکیٹرز، چاہے پولیٹیکل ہوں، چاہے اکنامیکل ہوں، چاہے سوشل ہوں، سب کے سب خرابی کی خبر دے رہے ہیں. اس خرابی کی خبر میں سوائے مضبوط ایمان کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا. اگر ہم لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ہم اس خرابی کا مقابلہ کر پائیں گے، ورنہ مشکل پڑ جائے گی. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار. دن اور رات کے تبدیل ہونے میں، دن اور رات کا تبدیل ہونا خدا نے تعالیٰ کی کتاب میں کئی جگہ آیا ہے، دن اور رات کے تبدیل ہونے میں اللہ کی نشانی ہے. ایک سورہ کریمہ ہے، فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ کہ نبی اکرم کے اوپر وحی آنا رک گئی، کافی عرصے تک وحی نہیں آئی، لوگوں نے تانے کرنا شروع کر دیا نبی اکرم کے اوپر. خدا نے شب و روز کی مثال دے کر نبی کو مطمئن کیا. یہ جو جملہ لکھا ہے، دن اور رات کے تبدیل ہونے میں اللہ کی نشانی ہے. شاید دن کا مطلب وقت ظہور اور رات کا مطلب غیبت کا وقت ہے. دن کا مطلب وقت ظہور ہے اور رات کا مطلب غیبت کا وقت ہے. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے، تمہارے لیے نشانیاں ہیں، یہ جو تم غیبت کے دور سے گزر رہے ہو مت سمجھو یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، ہر رات کے بعد بہرحال ایک دن ہے، یہ رات ہے. بغیر امام کے کائنات اپنی تاریکی کے اندر ہے، اس تاریکی کے بعد ایک سحر آنی ہے. امام کا وجود مقدس چھپے پردوں میں ابھی بھی منور کر رہا ہے، لیکن جب وہ ظاہر ہوں گے تو اس کی تنویر بہت زیادہ ہوگی. تو ہر رات کے بعد ایک سحر آنی ہے, یہ رات ہے جو گزر جائے گی, پھر ایک دن آئے گا. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. تمہارے لیے نشانی ہے اس چیز میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے رزق میں سے, پس زمین کو زندہ کر دے گا اس کی موت کے بعد. اچھا, مردہ اور زندہ ہونا یہ قرآن کی وکیبلری ہے, آج میں خبر اس سے نہیں پڑھ پائیں گے. مردہ اور زندہ ہونا قرآن کی لغت ہے. ہر چیز کی ایک موت ہے, ہر چیز کی ایک حیات ہے. مثلا ایک جانور کا مرنا ایک چیز ہے, مثلا جانور اگر حرکت نہیں کر رہا, موومنٹ نہیں ہے اس کے اندر, تو وہ مر گیا. انسان کی موت کیا ہے؟ خدا نے متعلق کس چیز کو موت فرماتا ہے؟ ایک ہماری موت ہے جو ہم لوگوں کے نزدیک موت ہے. ہم لوگوں کے نزدیک معمولاً پہلے کہتے تھے دل رک گیا تو موت ہے, اب کہتے ہیں برین کی ایکٹیویٹی رک جائے تو موت ہے. حیات کیا ہے؟ حیات یہ کہ دونوں چیزیں چلتی رہیں. آیا قرآن کے نزدیک بھی یہی موت و حیات ہے؟ کلیئرلی قرآن کریم کے نزدیک یہ موت و حیات نہیں ہے, چونکہ کسی بھی مردہ جسم کا مطلب اس کا ختم ہونا نہیں ہے. یہاں سے انسان مر جائے گا, کہیں اور زندہ ہوگا. مرا ہوا انسان وہ ہے جو ترقی نہیں کر رہا, مرا ہوا انسان وہ ہے جو ترقی نہیں کر رہا. تنزل کرے وہ تو خیر قطعاً موت ہے ہی. پھر رکا ہوا انسان بھی مردہ ہے. مردہ کون ہوتا ہے؟ مثلا مردہ جسم وہ ہوتا ہے جو پڑا رہے تو اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے, کیونکہ اس کی ترقی رک جاتی ہے, تنزل شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی انسان مانوی طور پر رکا رہے اور ترقی نہ کرے تو مردار جسم کی طرح نہیں ہے کیا؟ وہ مردار جسم کی طرح. اب ایک خطرناک بھدم ہے ہمیں اور آپ کو سوچنی پڑے گی. یہ میں آپ کو باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ ماہ مبارک کے شروع میں ہی تیار ہو جائیں. اپنے آپ سے پوچھے گا پچھلے سال سے اس سال تک میں مردہ تھا یا زندہ تھا؟ آپ کم و بیش زیادہ تر لوگ پچھلے سال بھی یہیں پہ آتے تھے نا, اس سے اپنا مقابلہ کر کے دیکھیے گا. پچھلے سال سے اس سال تک ہم نے ترقی کی ہے یا وہیں پہ کھڑے ہیں؟ پچھلے سال کا ماہ مبارک رمضان سوچیے گا, اس سال کا ماہ مبارک رمضان, اپنے نفس کا مقابلہ کیجیے گا, ہم نے ترقی کی ہے یا وہیں پہ کھڑے ہیں؟ اگر ہم نے ترقی کی ہے تو ہم نے ایک سال زندگی میں گزارا. خدا نہ کرے وہیں پہ کھڑے ہیں, اس کا مطلب ہے مردہ تھے, اب ہمیں زندہ ہو جانا چاہیے. یہ خدا نے متعال نے موقع دیا ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر. خدا کا انتہائی لطف ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ ہم لوگوں کے پاس سید الشہداء کی یاد ہے. انتہائی لطف ہے خدا نے متعال کا. خدا نے متعال نے ہمیں کئی موقع ایسے دیے ہیں کہ ہم اگر مرنے بھی والے ہوں تو کوئی توسل کر کے اپنے آپ کو بچا لیں. ابھی ذرا سوچیں, ہم لوگ کے پاس دعائے کمیل ہے. اسلام کے دوسرے فرقوں کے پاس دعائے کمیل جیسی کوئی چیز ہے کیا؟ یہ وہ اللہ کی نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس زیارت عاشورہ ہے, سید الشہداء کا وسیلہ ہے, سید الشہداء کے ساتھ ایک رابطہ ہے. کسی اور فرقے کے پاس ہے ایسی کوئی چیز؟ کس کے پاس ہے؟ یہ خدا نے ہمیں دیا ہے, یہ نعمتیں ہمیں دے دی. پھر ایسا اس نے بنا دیا کہ جگہ جگہ یہ چیزیں ہمیں جھنجھوڑتی رہیں. مثلا ہم سے کہا تمہارا کوئی آدمی مر جائے تم حسین کا تذکرہ کرو. کیوں کہا یہ؟ بار بار اس نے چاہا تمہاری موت تمہارے اوپر طاری نہ ہو جائے, تم زندہ رہو, اپنی زندگی کو لے کے آگے بڑھو. یہ پورا ماہ مبارک رمضان اسی کام کے لیے. اپنے آپ کو حرکت میں لائیں, جوش میں لائیں, تربیت کے ذریعے سے, سید و شہدا سے وابستگی کے ذریعے سے. کل ہم نے اصرار کیا زیارت عاشورہ کے اوپر, زیارت عاشورہ ضرور پڑھنی چاہیے. اور حالات ایسے ہیں, قوم کے حالات, ہمارے لوگوں کے حالات, خود ہماری اپنی ذات مشکلات کے اندر, یہ اور وہ. ایک اور طریقہ عرض کرتا چلوں, کبھی بیٹھ جائیں یوں ایک خالی جگہ پر, کسی بھی پرسکون جگہ کے اوپر ڈھونڈنے کی کوشش کریں, اور بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دل دل میں سید الشہداء کے مسائل دہرایا کریں. کہیں بیٹھ جائیں خاموشی سے. میں نے اس بات کو تجربہ اس وقت کیا جب کسی ایسی محفل میں گیا جہاں ذکر حسین ایسی زبان میں تھا جو میں نہیں جانتا تھا. کسی ایسی زبان میں امام حسین کا تذکرہ کر رہے تھے جس کو میں نہیں جانتا تھا. تو مصائب ہو رہے تھے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں گا. تو میں نے سوچا کوئی بات نہیں, یہ بھی تو مصیبت ہی پڑ رہا ہے نا, تو میں اپنے دل میں امام حسین کی مصیبتیں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. پھر میں نے دیکھا اس کا بہت عجیب اثر ہے کہ انسان کبھی اکیلے میں بیٹھ جائے اور یوں ہی سید الشہداء کے بارے میں سوچنا شروع کر دے.
ہم لوگ جب مجمع میں بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بھی اثر ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر اکیلے میں بیٹھ کر سید الشہداء کو سوچتے ہیں لگتا ہے وہ خالص ترین غم ہوتا ہے جو دل کے اندر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر انسان کو رلا رہا ہوتا ہے. مثلا آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، اب یعنی مجھ سمجھ میں نہیں آتا ان جملات کو انسان کیسے ادا کرے، لیکن یوں ہی ایک دفعہ سوچنے لگیں، یوں سوچیں، میں اس خاطر عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک تجربہ کرنے میں آسانی ہو جائے، آج کہیں موقع نکالیں بیٹھ جائیں اور یوں سوچیں کہ اگر وہ میرے ہاتھوں کے میرے سامنے اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو اٹھا رہے ہوتے مجھے کیسا لگتا. ان مصیبتوں کو سوچیں جن کے اوپر آپ کو یقین ہے کہ یہ کربلا میں ہوئی ہیں، دو منٹ کے لیے سوچیں آپ سامنے کھڑے ہوتے آپ کو کیسا لگتا. ایک مجسم کریں اپنی آنکھوں میں، سید الشہداء ہوں، بھوک اور پیاس تاری ہوئی بھی ہے، دشمن کا نرغہ ہے، بیویاں رو رہی ہیں، بچے التش التش چیخ رہے ہیں، سید الشہداء خیمے پر آئے ہیں، کہے بچہ مجھے دو شاہد میں پانی پلا لوں، بچے کو لے کے سامنے آئے ہیں، لوگوں سے کہا ہے اے لوگوں اگر تم سمجھتے ہو پانی پینے سے ہمیں کچھ مل جائے گا تو بچے کو تو پانی پلا دو، یہ کہہ کر بچے کو بلند کیا اور وہ تیر چلا اور بچے کا گلا چھیدا اور کچھ خون سید الشہداء کے باسماتوں میں آ گیا. تھوڑی دیر کے لیے سوچے اگر آپ برابر میں کھڑے ہوتے تو کیا ہوتا، سید الشہداء سے کیا کہتے، سید الشہداء کے غم میں کیسے شرکت کرتے، کیا جملے سید الشہداء سے کہتے، کہتے مولا آپ کا بچہ شہید ہو گیا. یہ سوچ لیا، ابھی تھوڑی دیر میں سوچیں اس بچے کا لاشا جب اس کی ماں کے پاس جائے گا پھر کیا ہوگا. آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا نا، کوئی لاشا گھر میں آتا ہے تو گھروں میں کیسے کوہرام پپا ہو جاتا ہے، جب یہ علی اصغر کا لاشا ان کی ماں کے پاس آیا ہوگا تب کیا کوہرام پپا ہوا ہوگا.
بس یعلم الذین ظلموا ایاما قلبا ینقلبون. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تو نے ماہ مبارک رمضان سے نوازا، اے پاک پروردگار اس کی برکتوں کو ہم پہ نازل فرما. اے پاک پروردگار ہم نے نماز کا تذکرہ کیا، اے پاک پروردگار تیری عبادت کا تذکرہ کیا، اے خدایا اس عبادت کو جیسا کہ اس کا حق ہے انجام دینے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمارے گناہ کثیر ہیں پاک پروردگار، لیکن تیرے اولیاء کی محبت دلوں کے اندر ہے پاک پروردگار، سید الشہداء کی سچی محبت کے صدقے میں سید الشہداء کے ہمراہ محشور فرما، ان کی والدہ ماجدہ کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اے پاک پروردگار بڑے بڑے سیدہ کی دعاؤں میں آنے کی آرزو کرتے رہے پاک پروردگار، تجھے واسطہ اس غم کا ہے پاک پروردگار، تجھے واسطہ ان آنسوؤں کا ہے پاک پروردگار، سیدہ کا سایہ قیامت کے دن نصیب فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں مشکلات میں، پارا چنار میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، دنیا کے دوسرے کونوں میں، اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو ذلیل و خوار فرما، ان کے لشکر کو نیست و نابود فرما، ان کو جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، نسلن بعد نسلن ہمارے نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.